الحمد لله جل جلاله أم نواله أز شانه أزم برهانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وأحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه ووليه وشافعه إلى عباده يوم القيامة وخاتم رسله وأنبيائه إلى يوم الساعة وعلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء وبهم الاهتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون مسلمان کی حیثیت سے مسلمان جس طرح اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کرتا ہے اس سے پہلے کئی مراحل آتے ہیں اور اس میں اس کو جان کے بدلے میں مال دینا ہوتا ہے مومن کی جان اور مومن کا مال دونوں اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے ہدیہ ہے مملوک ہے اس لیے جس طرح ایک آدمی کو اپنی انگلی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے گناہگار ہوگا جیسے کسی اور کی انگلی کاٹنے سے گناہگار ہوتا ہے کیونکہ اپنی انگلی اس وقت تک ہے جب یہ اس کو صحیح استعمال کرے گا اگر یہ اس کو گناہ میں استعمال کرے گا تو اللہ کے ہاں حساب دے گا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء قیامت کے دن یہ آزاد جب انسان کے خلاف بول پڑیں گے اپنے جسم کا پرزہ پرزہ گویا ہو جائے گا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آنکھ کے کیا خیانت کرتی ہے اور دل کیا کیا راز چھپائے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ بزرگ برتر کا علم عظیم ہے محیط ہے صفت ذاتی ہے حضوری ہے اصل علم اللہ کے لیے ہے الیہ یرد علم الساعۃ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا انسان کو اپنے افعال اپنے کرتوت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ افعال جو اس سے صادر ہوتے ہیں اس کا کچھ اختیار اس کو دیا ہے لیکن مکمل مختار نہیں ہے یہ کچھ کام ہم کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سمجھایا ہے تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ کرے کچھ نہیں آپ نے کہا ٹانگ اٹھاؤ اس نے ٹانگ اٹھائی کہا اسی طرح دوسری اٹھاؤ اس نے کہا وہ تو نہیں اٹھا سکتا ہے کہا معلوم ہوا کہ اختیار کلی صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں ہماری جان ہمارا تن من یہ ایمان میں استعمال ہو رہا ہے اقرار باللسان زبان سے اقرار کرتے لا الہ الا اللہ وعمل بالارکان اور جسم کے اعضاء اور اندام اور پارٹس آف دی باڈی سے عمل کرتے ہیں وَاعْتِقَادٌ بِالْجِنَانِ اور دل سے پختہ مضبوط محکم قسم کا اور محکم قسم کا عقیدہ رکھتا ہے. اس طرح مومن مسلم کا مال بھی آنے میں بھی امتحان ہے. میں نے ایک تصبہ کہاں سے کمایا اور فیما انفقا اور کہاں خرچ کیا, ہر چیز کا ایک سوال ہے کہ عقل سے کیا کام کیا, علم سے کیا عمل کیا, جوانی کیسے گزاری, زندگی کیسے فنا کی. کما فی الحدیث صحیح. لیکن عجیب بات ہے کہ مال کے بارے میں ایک کے بجائے دو سوال ہیں. حکومت ہی بھی شروع کر دیتی ہے کہ بھئی ہمیں بتائیں گے کہ یہ مال کہاں سے بڑھا, پھر اچانک کہتے ہیں کہ چلو بغیر بتائے آپ آ جائے. تو یہ حکومت کا قانون ہمیشہ مفاد سے بھرا رہتا ہے, اپنے اغراض کے لیے ہوتا ہے. اگر اغراض نہ ہو تو پھر اس طرح کی مشکلات ان کے لیے نہیں سامنے آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا دیا میں ہے, آپ نے وہاں کے گورنر کو لے کر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. اس نے کہا میں قاتل کا نام لیتا ہوں تو 20-30-40 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے کہا جب کھڑے ہوتے ہیں تو قاضی کو کہو کہ جلاد تیار رکھے, اور جتنے کہے کہ ہم نے قتل کیا وہ سب قاتل ہے, اور قلم کرو سر ان کا. اور جی وہ مشہور جملہ کہا لو تمالا علیہ اہل صنعاء لقاتلتہم جمیعا. یہ تو 10-20 کا کہہ رہے ہو, اگر پورا صنعاء کہے ان کو بھی ختم کر کے رکھ دوں گا. مگر قتل کا بدلہ لینا ہے ہمیں, قانون میں نرمی نہیں لانی ہے. قانون میں نرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زورور آدمی ہے تو اس پر قانون نافذ نہیں ہوگا, اور کمزور آدمی ہے تو اس کے لیے ہر وقت قانون قانون ہے. بہت سارے مورخین اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف تھا یزید سے اور مروانیوں سے, وہ یہی اختلاف تھا کہ حسین کہتے تھے کہ قانون کل مسلم پر اور تمام رعایا پر ایک جیسے نافذ ہوگا, اور یزیدی دربار اس کے لیے آمادہ نہیں تھا. اب وہ اس کو حسین کو اس کا بغاوت کا مرتکب سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے, وہ عبید اللہ نام ہے اور ابو شحمہ کہلاتا ہے. مصر تشریف لے گئے تھے ساتھیوں کے ساتھ, وہاں کوئی تلا جوس پیا, بدقسمتی سے اس جوس میں نشہ نکلا, اور یہ عبید اللہ ابو شحمہ کافی دیر تک غنود ہی میرا. جب ہوش میں آیا اور گورنر کو پتہ چلا, عمر بن العاص کو اور وہاں کے قاضی کو, قاضی القضات کو, تو فیصلہ تو کر لیا کہ شراب خوری کی حد ماریں گے. لیکن امیر المومنین کا بیٹا ہے, دربار کے اندر ہی سزا نافذ کی. حضرت عمر کو پتہ چلا, آپ بہت خفا ہو گئے, اور آپ نے وہاں کے گورنروں کو اصحاب حیثیت کو کہا ما کنت ظننت بکم کذا, مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی, اور کہا کہ ابو شحمہ کو مدینہ بھیج دو. جب وہ مدینہ پہنچے تو وہ تو 100 کوڑے ویسے ہی کھا چکے تھے. حضرت عمر نے بڑے دربار میں جمعے کے بعد میدان میں ان پر کوڑے نافذ کیے دوبارہ. وہ آخری کوڑے لگ رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گیا. جب کوڑے پورے ہو گئے تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے گود میں اس کا سر رکھا اور زارو قطار روئے اور فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ میں باپ کی طرح شفیق نہیں ہوں. ولیکن عذاب اللہ یوم القیامت شدید, قیامت کے دن کا عذاب بہت سخت ہوگا, اس سے بچانا بہت زیادہ ضروری. دنیا کے اندر تمام کوشش ہے اس بات کی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے, ایک زندگی آنے والی ہے, اس سے چارہ کار نہیں ہے. اس میں ہماری اس زندگی کا پتہ کیا جائے اور اس کے لیے معیار اور مقدار, ترمامیٹر اور کسوٹی وہ اسلام کو بنایا ہے. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں اچھے اور سیدھے راستے پر چلا. ذرا راستہ ٹیڑھا ہو گیا تو آدمی اپنے گھر کے بجائے کہیں اور چلے جاتا ہے, دو نمبر کی جگہ تین کر دیے تو کہیں اور لگ جائے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمارے مسلک, ہمارے دین, ہمارے مذہب, ہم جس راہ سے گزر رہے ہیں, خدایا ہمیں یہ صدق کے ساتھ, استقامت کے ساتھ نصیب فرما. جس طرح انسان اچھے اعمال سے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے, مسجد میں آ کر نفلوں کا وقت ہو تو رکعتین پڑھتا ہے تحیت المسجد, وضو کے بعد وقت ہو جگہ مناسب ہو تو دو رکعت پڑھتا ہے, رات کے اول حصے میں آٹھ رکعت قیام اللیل اور آخری حصے میں بارہ رکعت تہجد, اور اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں, کیونکہ وتروں کے بعد کسی قسم کا نفل پڑھنا حدیث رسول کے مطابق اور چاروں ائمہ کے ہاں درست نہیں ہے. یعنی وتروں کے بعد جو نفل ہوں گے اس کا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ وتر رات کے آخری نماز پڑھا کرو, اور اس نے آخری کے بجائے نفل آخری پڑھ لیے, تو یہ پیغمبر کی مخالفت ہے. اجر موافقت پر ملتا ہے, مخالفت پر اجر نہیں ملتا. جس طرح دنیا کے اندر قسم قسم کے اعمال ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں, کسی کو ہدایت کی بات کرتے ہیں, کسی کو محبت سے سلام کرتے ہیں, کسی کا احترام کرتے ہیں, اس طرح ہمارے کسب میں, ہماری کمائی میں بھی شرافت, انسانیت, اخلاق وہ موجود ہو. بخاری شریف میں کہ ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا اور اس کے جو اعمال ٹٹولے گئے تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک بات نکل آئی کہ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ تجاوزوا عن المعسر وخففوا مع الموسر, جو تندس غریب مسکین ہمارے مقروض ہو جائے رہے رہے اس کو, تو کہو ٹھیک ہے دے دیے دے دیے, انہیں ضرورت نہیں ہے, اور اگر مالدار پیسوں والا بھی مقروض ہوا تو نرمی سے رہو. تجاوزوا عن المعسر وتخففوا عن الموسر, حق تعالیٰ نے کہا کہ یہ سلوک تو میری صفت ہے کہ میں بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرتا ہوں اور بہت سارے مخلوقات کے ساتھ نرمی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب کسی کافر پر غصہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة, قیامت کے دن ان کے ساتھ عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی, بہت دیر تک پالا تھا, مشرکین سے بچایا تھا, بہت کوشش کی تھی, اس عمل نے کچھ نفع دیا؟ آپ نے کہا بہت نفع پہنچایا, اس کا سارا جسم عذاب سے محفوظ ہے. البتہ اس کو ایک قسم کے کڑاوے پہناتے چپل, اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ابل کر نیچے گر رہا ہے. مزوئی شیگ و قطت نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی کام مشکل تو نہیں ہے. وہ ایک شخص کے بارے میں حق تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو تنبیہ کی کہ اس کی سفارش نہ کرے. فرمایا میں اس کے جسم میں جہنم بنا دوں گا, اس کا تن اس کے لیے دوزخ ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا محفوظ فرما آل و اولاد کر. تو جس طرح ہم اپنے مال اعمال کے ذریعے مقامات پاتے ہیں, اس طرح ہم مال کے ذریعے بھی اعمال پائیں گے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان نے بئر رومہ بھی خریدا اور مسلمانوں کو وقف کیا. وہی ہے کہ قوت مدینہ منورہ میں اور 1000 مجاہدین کو جیش اسرہ کے سامان جنگ بھی دے دیا, اور اس کے باوجود اتنا سونا اور چاندی لائے کہ پیغمبر آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے, ادھر ڈالا ادھر ڈالا, یہاں گرا یوں گرا. آپ نے کہا یا عثمان لو لم تعمل بعدہ لکفا لکا, عثمان اور نیکیاں نہ بھی ہو یہی کافی ہے. بعض نیکیاں اتنی لچکدار ہوتی ہے, بعض نیکیاں اس قدر پائیدار ہوتی ہے, اس قدر خوشگوار اور سربلند ہوتی ہے کہ اس پر امتوں کی امت آباد رہتی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلى کل شیء قدیر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اچھے لوگ ہیں یا ہم نماز اول صف اول کے نمازی ہیں یا داڑھی اور اچھائیوں والے ہیں, ہمیں اس کام سے نقصان نہیں ہوگا. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اس اچھائی کو بچانے والا کون ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا, مدعم نام تھا اس کا, اور وہ آپ ہی کا گوڑا صاف کر رہا تھا غزوہ خیبر میں. افاتہ سہم غرب, ناگہانی تیر آ گیا اس کو لگ گیا اور وہ مر گیا. لوگ کہتے تھے ہنی اللہ شہادہ, وہ آپ کیا زبردست شہید ہے. آج کل بھی شہید صرف وہ نہیں ہے جس کی سیاسی پارٹی نہیں ہے, جس کی سیاسی پارٹی ہے وہ خامخواہ شہید ہے, کیونکہ پارٹی بیان دے گی نا اخبار میں, تو اخبار کی حد تک وہ شہید ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہنی اللہ الشہادہ, تو آپ نے کہا کہ یہ بات صحیح تھی لیکن اس نے غنیمت سے پہلے ایک چھوٹی سی چادر اٹھائی ہے. شملہ کہتے ہیں چھوٹی چادر کو. اب اس شملے کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے اور میدان کو داغا جاتا ہے. تو دیکھو غنیمت میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی کپڑا اس کے حصے میں آ جائے تقسیم میں, لیکن اس کا انتظار کیے بغیر اس نے اس کپڑے کا استعمال کیا, اسلامی ڈسپلن اس پر نافذ ہو گئی. اور فرمایا کہ نہیں, شہادت خراب ہو گئی اس کی. شہید ہونا آسان کام نہیں. تم وے چمڑ نے شہید شوق پکور کیوں آئے اور دغس نشی پہ میدان باندھے کبان بنی سا. اجلی استاذ فرماتے ہیں تم بھی کہتے ہو کہ میں مروں نہیں شہید ہوں مگر گھر سے نکلتے نہیں. تو یہ نہیں کہ صرف ہم کو نماز پڑھنی ہے اور ختم کرنے ہیں اور ہم کو حج اور عمرے کرنے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ عملی نیکیاں جمع کرنی ہے بلکہ مال اور دولت کو بھی دین پر خرچ کرنا ہے اور دین پر صرف کرنا ہے. جہاں ضرورت پیش آئی کہ یہاں اسلام کو دینی ادارے کو علماء کو طلباء کو اسلام کو شاعر کو ضرورت ہے وہاں فوراً اپنا مال آگے کرنا ہے. خبردار کہ اس میں دیر سویر کر لی. ایک خیال یہ بھی ہے کہ چلو میں بھی موجود ہوں حاجی صاحب بھی ہے تو حاجی صاحب کر لیں گے. تو قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبیوں کا یہ طریقہ نہیں تھا. کانو یسارعون فی الخیرات, وہ نیکی کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اللہ کانو یسارعون فی الخیرات, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. پنکھے کی ضرورت ہے, کولر کی ضرورت ہے, طلباء کے خوردنوش کے اخراجات کی ضرورت ہے. ادارے جب چلتے ہیں, یہ تو کوئی سرکاری ادارے نہیں ہے, تو قومی ادارے ہیں. آپ لوگ اپنے دین اور خدائی محبت کے رشتے سے ان کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو یہاں تک پہنچایا اور تا قیامت انشاءاللہ یہ قلعے آباد و شاد رہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی ہے اور پیغمبر مرسل کے ساتھ 19 غزوات میں شریک ہوئے. 19 غزوات میں, بخاری شریف کتاب المغازی. اور اس زید بن ارقم نے ایک سودا کیا اور اس سودے میں غلطی تھی تو حضرت عائشہ بی بی نے ام المومنین نے زید بن ارقم کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ اس سودے سے پیچھے ہٹو, یہ سودا غلط ہے. وَإِلَّا أَقْتَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ جو حج آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے حجت الوداع اور جو جہاد آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیے 19 کے قریب, اللہ ان سب کا اجر آپ سے چھین لے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معاملات میں خیال نہ رکھنا اور جائز اور ناجائز کا بالکل اہتمام نہ کرنا, یہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ مسلمان کے لیے, اس کے عقیدے کے لیے اور اس کے انجام کے لیے سخت ترین مضر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے بہت نیکیاں کی ہوگی, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, بس جنت جانے کے لیے لمحہ باقی ہے. اتنے میں ملائک اپنا حساب کتاب لے کے آ جائیں گے اور بارگاہ جل وعلا میں کہیں گے کہ فلاں شخص کی دیوار قبضہ کی ہے, فلاں شخص کو پولیس کے ذریعے پٹوایا ہے, فلاں شخص کو اپنے سورس کے ذریعے آگے پیچھے کیا ہے, فلاں شخص کو اپنی وجاہت سے اس کے حق سے محروم کیا ہے. حق تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کس چیز پر راضی ہو, کوئی کہے گا نمازیں اس کی مجھے دے, کوئی کہے گا کہ اس کے روزے دے, زکات اور حج دے, آخر میں تیمبولا ایسے ہی رہ جائے گا خالی. پھر کہاں جائے گا کہ اور لوگ بھی ہیں جن کے حقوق اس ظالم نے تلف کیے ہیں, تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے, ان کے گناہ اس کو لگا دو, اس نے جتنے زنا کیے ہیں وہ اس کے ذمہ لگاؤ, اس نے جتنے ڈکیتیاں کی ہیں اس کی سزا یہ بھگتے ہیں. اس نے جتنی زیادتیاں اور خلاف شرع حرکات و سکنات کی ان سب کی سزا وہ اس کے اوپر. ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. میرے عزیزوں اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, ہم بہت دیر سے ظاہر ہوئے ہیں, 15ویں صدی ہے اور بس قیامت قریب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمِنَ السَّاعَةِ مَوْتِ, قیامت کی نشانی میری موت ہے, کیونکہ میں نبی آخر الزمان ہوں, اور جب میں چلا گیا تو آخر زمانہ مکمل ہو گیا. اب جتنا وقت تم گزار رہے ہو یہ قیامت کے ماحول میں گزار رہے ہو, یہ قیامت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بیماری آتی ہے اور پوری دنیا کی میڈیا اور پوری دنیا کا کلچر اور پورے جہان کے جو دولت و ثروت ہے, غرور و تکبر ہے, طاغوت اور فرعون ہے, نمرود اور شداد ہے, وہ سب اس کے سامنے لطپت ہے, زیر زبر ہے. یہ قیامت ہی تو ہے, قیامت میں ہر شخص پریشان حال ہوگا. ایک شخص دوڑ رہا ہوگا, پوچھا جائے گا کہ کہاں جا رہا ہے, کہتے ہیں پیاس لگی ہے بہت زیادہ, کہا یہ میرے پاس پانی ہے لیکن آدھی زندگی کی نیکیاں دو گے, کہا لے لو, آدھا گلاس پانی پی لیا, تھوڑا سا اور آگے بڑھا, پھر دوڑو کر مجھے اور پیاس لگی, کہا وہ بقیہ بھی دے دو, خالی ہاتھ رہ گیا, کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے. تو دیکھو انسان پر ایسے مقدمات دنیا میں قائم ہو جاتے ہیں کہ ساری جائیدادیں قرب ہو جاتی ہے, ضبط ہو جاتی ہے, پورے عالم کی بدنامی تو اپنی جگہ, ایسی بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں کہ اس بیماری کا علاج ناممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب تو ایسے ایسے واقعات نظر آتے ہیں آدمی افسوس کرتا ہے, اور دنیا کے اندر دنیا ہی کام آتی ہے, لیکن دنیا جب دنیا دار کو جواب دیتی ہے تو دیکھو ٹرمپ کو بھی اپنی رپورٹ کا انتظار کرنا پڑا, اور کہتے ہیں کئی گھنٹے تک کوئی کام نہیں کر رہا تھا, گھبرایا ہوا تھا. اور کتنے بادشاہ ہیں اور کتنے ملوک و سلاطین ہیں جن کے ملکوں کے اندر ابھی تک وبا موجود ہے. یہ تو اللہ اللہ کر کے پاکستان جیسے ملک کو اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے, حرمین کو اور ترکیہ کو, کہ یہ بخیر و عافیت ہو گیا ہے. تو میرے عزیزوں قیامت کا ماحول تو موجود ہے. وہ چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا, وہی کہ ایک لڑکی کے بارے میں الزام تھا کہ یہ گھر سے بھاگی ہے اور اس نے نکاح کیا ہے, تو وہ پکڑی گئی. پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا دوسرا نکاح ہے, پہلے نکاح نہ طلاق ہوئی ہے نہ خاوند مرا ہے, اور نکاح دوسرا ہو چکا ہے اور دوسرے نکاح سے حمل بھی ہے, تو قیامت نہیں ہے تو کیا ہے. ایسی باتیں ہیں جو یہاں یہ ماحول یہ ممبر مقدس اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کے یہاں کیا ماحول ہے. نئے کلچر نے لوگوں کو کہاں پہنچایا, اٹھا کر پھینک دو ظاہر گلی باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کچھ یہ اخلاقیات کچھ تعلیمات کوئی اچھائیاں اچھے لوگوں میں موجود ہیں, انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اچھائیاں محفوظ رہے اور ہماری نیکیاں محفوظ رہے. یہ جو آیت ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرتے دم تک مسلمان رہو. لوگ اشکال کرتے کہ جی کیسے رہیں گے ہمیں کیا معلوم. بھئی ایک کپڑا بیچتا ہے کہتے ہیں وہ کپڑا بیچنے والا مر گیا, ایک شخص چولے بیچتے کا چولے فروش مر گیا, جو کام دنیا میں کوئی کرتا ہے اسی کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے. تو آپ کی موت اسلام کے ساتھ واقع ہو, دین کے ساتھ واقع ہو, نمازوں کے ساتھ واقع ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تھی, اس آنکھ کی وجہ سے وہ نماز پڑھتے تھے اشارے سے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ان کو خط لکھا, بدائے الصنائع میں الفاظ موجود ہے خط کے. آپ نے کہا انت و صلاتک ہذہ معروضۃ عند اللہ, آپ اس نماز سمیت اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. لا الہ الا اللہ. تو عبداللہ ابن عمر نے وہ اشارہ چھوڑ دیا, کچھ مدت تک آنکھ کا نقصان بھی ہوا لیکن اللہ نے ہمیشہ کی صحت نصیب فرمائی. میں نے بھی اس وقت یہ معذور کی چیزیں اختیار کر لی جب میں نے دیکھا کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی سے لے کر علامہ ابن عابدین تک پوری امت اس پر عمل پیرا ہے. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں فقہ میں اور حدیث میں تلق کی امت, بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. کیونکہ جو چیز زمین سے متصل ہو جائے وہ متصل بالارض فی حکم الارض ہے. تو جو تکیہ یا لکڑی زمین سے متصل ہے اور اس کے اوپر کوئی سجدہ کرے یہ زمین پر سجدہ ہے. حتی صحت صلاۃ القائمین خلفہ, یا تک کہ اس کے پیچھے صحت مندوں کی نماز جائز اور درست ہے جو رکوع سجود کرتے ہیں. فقہ حقیقت میں ایک روشنی ہے, فقہ ایک نور ہے. روشنی میں آدمی دیکھ کے چلتا ہے, جب نور موجود ہوتا ہے تو آدمی اندھیرے کی لڑکیوں سے بچتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا اللہم فقہ فی الدین, دایا عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ عطا فرما. اور آپ نے فرمایا کہ ایک فقی عالم ایک ہزار عبادت گزاروں سے افضل ہے, بخاری. اور آپ نے فرمایا کہ جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے اس کو فقیہ بنا دیتا ہے, مسائل فقہ پر اس کو تجربہ ہوتا ہے. ہم بڑے حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ ہم عجیب قیامت کے زمانے سے گزر رہے ہیں. بعض احادیث میں ہے کہ قیامت سب سے پہلے اچھے لوگوں پر آئے گی. مثلا نور النزا سے لے کر کنز قدوری, ہدایہ, فتح القدیر, بحر نہر, تبیین, سارے معتبرات میں ہیں کہ لو فاتت انہم الجمعہ یصلون فرادا ویصلون الظہر, اگر جمعہ فوت ہو گیا ہے تو اپنی اپنی ظہر پڑھیں گے. لیکن پاکستان میں ایسے شیخ الاسلام بھی دیکھے گئے کہ جنہوں نے لوگوں کو گھر جمعہ پڑھنے کا کہا, یہ فقہ کا خون کرنا ہے. عید تک کی اجازت دے دی, حالانکہ عید ہوتی کہاں ہے جب تو اس کے شرائط موجود نہ ہو. تو یہ فقہ کا خون کرنا ہے. اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ بڑوں بڑوں سے علم چھن جائے گا اور وہ بالکل لا حاصل ہو جائیں گے اور خالی ہاتھ ہو جائیں گے. ابھی حال ہی میں نے ان کی ایک کیسٹ سنی, وہ اس پر بڑے ناراض ہے کہ جی لوگ صدقہ کرتے ہیں, بکرا کاٹتے ہیں, مینڈا کاٹتے ہیں. فرمایا اس کی ضرورت کیا ہے, یہ کہاں ہے. ایسی باتیں جس پر بچے بھی ہنسے. بھائی ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے پیش کی جائے، خواہ وہ بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، حلال جانور کا صدقہ یقیناً قابل عزت ہے. تو اب دیکھیں، میں آپ کو صرف زیادہ باتوں میں الجھانا نہیں چاہتا. جمعہ کی جو نماز ہے نا، یہ ہمارے حدیث کی بھی تمام کتابوں میں ہے اور حدیث فقہ کی بھی، کتاب الجمعہ، ہر کتاب میں یہ ملے گا کہ جو بالکل سویرے آیا، جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ خیرات کیا، یہ دیکھیں، جو اس کے بعد آیا جیسے اس نے اللہ کے دین کے راستے میں ایک گائے خیرات کی، جو اس کے بعد آیا جیسے مینڈا خیرات کیا، جیسے بکرا خیرات کیا، جیسے مرغا خیرات کیا، یہ صدقات نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ اور صدقات کے لیے بہترین طریقہ بھی نبی نے بتایا کہ اللہ نے توفیق دیے تو اونٹ کے پیسے جمع کراؤ. صرف بکرے اور مینڈے پر اکتفا نہیں ہے، گائے اور بھینس کے پیسے بھی جمع کراؤ، کیونکہ صدقہ تو آپ کی بچت کا نام ہے، اور آپ کی بچت تب ہوگی جب آپ کو کچھ دکھ بھی پہنچے کہ واقعی ایک عظیم خزانہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن آخرت کے لیے تو محفوظ ہو گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب علم کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا کہ میرے والد کے مال میں اگر میرا کچھ بنتا ہو تو مجھے دے دے. والدہ نے باقاعدہ شرعی تقسیم کی، اور امام بخاری کا جو حصہ بنتا تھا، ایک ان کے بھائی تھے احمد، اور امام بخاری کا نام محمد ہے، امام بخاری نے اپنا مال تین حصے کیا، ایک حصہ والدہ کو واپس کیا، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھا، اور ایک حصہ زیادہ حصہ خیرات کیا. والدہ کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ، سفر پہ نکل رہے؟ فرمائے یہ تو ایسی جگہ رکھ رہا ہوں کہ کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دے رہا ہوں، جب بھی ضرورت ہوگی اللہ مجھے دے گا. تو آج بخاری 256 میں فوت ہوئے ہیں، 1300 سال گزرنے کے باوجود ہنوز آن ابر رحمت درف شانہ سا، مو میں خانہ ہو مہرے نشانہ سا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علم نافع نصیب کرے، خوب بڑے بڑے مال کے صدقات اور تعاون دین کے مدرسوں کے، محتاجین کے، یتیم اور مسکینوں کے بھرپور کرنے کی ہمت دے. اور بعض ہمارے اہل علم جو ایسے نازک موقع پر انتہائی غلط اور فحش فتوے دے رہے ہیں، ان کے شر علم سے اللہ امت کو بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، لا إله إلا الله.
الحمد لله جل جلاله وام نواله عز شانه عظم برهانه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله جل وعلا الذي خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على نبي المصطفى ورسوله المجتبى ووليه المرتضى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابو يعلى في المسند والتبراني في المعجم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا رضي عن عبد سهل له الاعمال. وفي رواية من أراد به خيرا عجل له العقوبة رواه الحاكم في المستدرك. وقال على شرط الشيخين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين الأربعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتدى إلى يوم الجزاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفے درست بنایا کریں. پرانی تکالیف اور عذر ختم ہو چکے ہیں. اللہ سے خیر مانگے کہ واپس بلا وبا نہ آئے. مسلمان کی حیثیت سے نماز پڑھتے ہوئے سر ڈھکنا ضروری ہے. ننگے سر نماز پڑھنا سنت کے خلاف ورزی. یقیناً ثواب کم ملے گا. آف آستینوں والی قمیص میں بھی نماز مکروہ ہے. احتیاط فرمائیں اور اس طرح کے لباس سے پیچھے ہٹیں. قیامت سے پہلے پہلے اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صحیح اور درست کر لیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سفسيري فرما لیجئے صفوں کے درست لگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها اليشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونسألك السلام والعافية. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره وصلى الله تعالى على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. کیونکہ نماز کے بعد آپ کے لیے ہی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ تفصیلی نوافل میں قدر تخفیف کرے, نوافل کم کر دے اور صدقات و خیرات بڑھا لے, پیسے خزانے سے نکالے اور خوب خرچ کرے جو ہمیشہ کے لیے پھلدار اور پائیدار ہو گئے. فقہ نشست کو جگہ دینا زیادہ اہم مسئلہ ہے, اور نوافل تو آدمی گھر جا کے بھی پڑھ سکتا ہے, درس کے اور سوالات جوابات کے بعد بھی آدمی اثر تک پڑھ سکتا ہے. اس طرح مغرب سے لے کے عشاء تک, عشاء سے لے کے صبح تک پڑھ سکتا ہے, لیکن فقہی مسائل سننا اور صحیح معلومات کا ہونا اور امت کی برابر رہنمائی کرنا اور ان کو فتن اور قیامت کے دورانیہ میں صحیح حال احوال بتانا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم عاجز اور مسکین طالب علموں کو توفیق عطا فرمائے. کھانا کھانے کے بعد دعا مانگنا, ہاتھ اٹھا کر جہاں رواج ہے وہاں اٹھایا جائے, جیسے سرحد میں, بلوچستان میں, ایران کے بعد حصوں میں, افغانستان میں بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھائے, اور جہاں رواج نہیں ہے جیسے یہاں ہندوستان میں مختلف ملکوں میں, تو زبانی شکرانہ پڑھ لے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا مسلمین. دعا تو بالاتفاق ثابت ہے, مسئلہ ہاتھ اٹھانے کا ہے. ہاتھ اٹھانے کا تعلق عرف سے, جہاں کا عرف ہے, شان ورشا سے بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں, وہاں اٹھا لیا جائے, اور جہاں عرف نہیں ہے وہاں نہ اٹھایا جائے. مقالات کوثری کے مقدمے میں حضرت بنوری نے لکھا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت علی صدیق کے اکبر سے افضل ہے. ابو صاحب اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ ایک شخص کی ایک رائے یا کسی کی نقل ہوگی, ورنہ امت مسلمہ, صحابہ, تابعین سب متفق ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر, دوسرے عمر, تیسرے عثمان, چوتھے علی, علی کا چوتھا نمبر. اب اگر وہ اس کے خلاف کہے, وہ مولانا بنوری ہو یا اور کوئی بڑے آدمی ہو, ظاہر ہے صحابہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے, اور صحابہ میں عباس موجود ہے, عبداللہ ابن عباس موجود ہے, سارے کے سارے حضرات موجود ہیں خاندان نبوت کے. اب بخاری شریف میں کہ حضرت علی نے خود کہا کہ میں کبھی بھی خلافت کا نہیں پوچھوں گا, کیونکہ اگر حضرت نے نہ کیا نا تو پھر کوئی بھی کوئی آنے نہیں دے گا, کوئی ان کو یقین تھا کہ ہمارا حق نہیں ہے. ادھیان کا جنگ کس طرح, ادھیان کا جنگ کس طرح کتاب ہے, اچھی بات ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے, اچھی ہوگی, کوشش کی ہوگی. دین اسلام ہی دین ہے. جو چادر یا رومال کندھوں پر رکھتے ہیں, سنت ہے, سنا ہے کہ اس میں 400 احادیث ہیں. جلال سیوطی نے ایک کتاب لکھی الحاوی للفتاوی, وہ پہلے سعودیہ میں چھپ رہی تھی اور بیروت اور مصر میں, اب یہاں پاکستان میں چھپ گئی. اس میں بھی کچھ روایتیں نکل گئی ہیں. عرف میں یہ اکثر پایا جاتا ہے کہ لوگ جب مہمان بن جاتے تو کھانے سے پہلے اور کبھی کھانے کے بعد دعا ضرور سمجھتے ہیں, تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. دعا تو اس لیے کہ انہوں نے احسان کر کے آپ کو کھانا کھلایا, بہترین مرغی اور قورمے کھلائے, بریانی اور پلاؤ کھلائے, تو آپ اس کو کہیں گے بس جی جی جو نے تھینک یو اور مچ, تھینک یو اور مچ, بس اس سے کام چلے گا. الحمدللہ, اللہ آپ کا رزق میں برکت دے, اللہ آپ کا گھر ہمیشہ تباہی سے بچائے, اللہ آپ کے آل اولاد میں نیکی اور صلاح فلاح تا قیامت جاری رکھے. آگے ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا یہ اختیار ہے. جنوبی آدمی کسی کپڑے کے ساتھ قرآن اٹھا سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے, اس طرح مسجد میں داخل ہو سکتا ہے, لکھا ہو سکتی ہے یا نہیں, مسجد میں عورت کا کیا کام ہے کہ جنابت میں آ رہی ہے. ہاں اگر راستہ اس طرح ہے تو گناہگار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مسجد کو راستہ بنایا. تاہم جو ہے نا تیمم کر کے گزرے وہاں سے. قبرستان پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا ہے یا بغیر ہاتھ رکھے؟ بعض صحابہ و تابعین سے ہاتھ رکھ کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور اس کے بعد اول و آخر بقرہ پڑی گئی، لیکن جمہور کے نزدیک بغیر ہاتھ رکھے. جب آدمی بیت الخلا جاتا ہے یا اور وجہ سے دعا پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ شرعاً اجازت ہے. جنوبی آدمی تمام دعائیں ذکر تسبیحات کر سکتا ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا. دفن کرنے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. فتح الباری جلد 11 کتاب الدعوات میں ابو عبداللہ ابن ابی جنازہ کے جنازے کے بعد رات کا وقت، آپ نے رفع یدیہ وقال اغفروا استغفروا له فانه الان يسأل في قبره. مسجد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ بہت بری بات ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامل صحت دے، آمین. پوچھنا یہ کہ تہجد کے وقت سورۃ تغابن 40 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ 41 مرتبہ پورا کرو نا وظیفہ تاکہ خزائن کھل جائے. اول دفع شفا، اللہ رب العالمین حصول شفا دے گا، اور دفع مرضا، پھر قضاء الحاجات، اس کے بعد حصول الحسنات اور حد السیئات. اور ظالم اور بدترین کائنات جو ناحق ظلم کرتا ہے اس کا فنا، لیکن خود بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ سورۃ تغابن پورا ہو جائے تو ہی سٹ وٹ جائے. قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے علماء دین کا افضل و ارفع ہونا واقع واضح ہے، لیکن جب بندہ بعض علماء کو منکرات کا کلم کل ارتکاب کرتے دیکھ رہے تو کئی کیفیت ہوتی ہے. بہرحال جو علماء دین رائے راست پر ہے وہ حق کے داعی ہے، جن سے غلطی ہوتی ہے اللہ انہیں معاف کرے. سورہ شورہ کی آیت اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، فجر کی نماز کے بعد اسی آیت پر بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاقہ، قلت مال، قلت معاش، تنگی رزق نہیں دکھائے گا. اور یہ اتنا ضروری وظیفہ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان فقی وقت مفسر کبیر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن سورۃ شورا میں شاہ عبدالغنی پور پوری کے حوالے سے لکھ دیا ہے. الحمدللہ بہت ہی نفع رہا ہے. 20 سال مکہ معظم میں رہتا ہوں، آپ کو اور مولانا لدھیانوی کے بیانات سنتا ہوں، آپ کے شوال کے روزے سے متعلق بیان اور نماز کے بعد مست تسبیحات کے متعلق بیان سمجھ میں نہیں آیا. وہاں ہم نے باقاعدگی سے اکثریت سوال کے روزوں کو یہی سمجھا. کتاب شائع ہوئی نا ہماری، تحقیق المقال فی کراہیت صیام ست ہے شوال، اور مستقل ایک تحریر ہماری اس پر بھی ہے کہ جن نمازوں کے بعد فرائض ہے جیسے ظہر، مغرب، عشاء، سنتوں کے لیے سنتوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سنتیں پڑھی جائے اور پھر وظائف اور تسبیحات پڑھی جائے. یہ جو تسبیحات ہیں 33 یا ایسے ویسے، ان کے بارے میں فقہ اور حدیث کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سنتوں کے بعد ہے. یاد رکھیے، اگر کوئی پوچھے کہ ایسا مسئلہ معلوم ہے کہ جن پر تمام علماء دین کا اتفاق ہے تو وہ یہ مسئلہ ہے کہ فقہاء اور محدثین کاتبتن لکھ چکے ہیں کہ سنت مؤکدہ جیسے زہر کے بعد دو رکعت، مغرب کے بعد دو رکعت، عشاء کے بعد دو رکعت، یہ ان تسبیحات سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں. لہذا فرائض سے فارغ ہو کر مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام کے بعد سنت پڑھی جائے اور پھر یہ اوراد اور وظائف پورا کیا جائے. مبسوط میں سرخسی نے کہا ہے، یہ نہ کہے کہ حدیث میں تو ہے کہ فرضوں کے بعد، فرمایا جو سنتوں کے بعد ہے وہ فرضوں کے بعد ہے، کیونکہ سنت ہے ہی فرضوں کے لیے. بدائے سنائی میں کہ یہی تو فرق ہے موقت اور غیر موقت میں، کہ زہر کے بعد دو رکعت، مغرب کے بعد دو رکعت، عشاء کے بعد دو رکعت سنن موقعات ہے، ان کی تاکید کی گئی. لیکن یہ تسبیحات 33 بار 34 بار وغیرہ، یہ عمر تو سنت مشکل ہے. محقق الاطلاق ابن الحمام فیض القدیر شرح ہدایہ صفحہ 112 لکھتے ہیں، بمشکل یہ استحباب ہوگا، سنت نہیں ہوگا. اور پھر فرماتے السنت لا تثبت الا بمواظب علی، سنت خاص مواظبت سے ثابت ہوتی ہے. تو بہرحال تفصیل تو ہم نے ہمیشہ کی ہے، روز روشن کی طرف واضح مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دلی آرام اور دماغی روشنی اور علمی برتری ہمیشہ نصیب فرمائے. علی گڑھ سے ایک حافظ حفظ الرحمن جو بہت زیادہ نیک اور وطب سنت ہے، وہ کہہ رہے کہ کچھ دنوں سے میری حالت بدل سی گئی اور میں پہلے سے سکون و اطمینان حاصل نہیں کر رہا، اور عبادات میں بھی بدن میں تو دل نہیں لگتا، پھر نماز تہجد کا پابند تھا اب نہیں. بہرحال کوشش کرنا چاہیے، اور انسان ایک جیسے نہیں رہتا، اگر ایک وقت کمی ہو گئی تو اگلے وقت پورا کر رہے. ماں کے فوت ہونے سے اولاد بہت پریشان ہے، دعا فرمائے اللہ پاک مرحومہ کی بخشش کرے اور اولاد کو اور سب جتنے مصاب ہے وہ پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر و اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. احمدک حمد الحامدین و اشکرک شکر الشاکرین. اللہم صل وسلم علی نبی و رسول المرسلین. حافظ صاحب جنہوں ہندوستان سے لکھا ہے، اللہ ان کی حالت پہلے سے بہتر فرمائے، اور دوسرے جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جہاں والدہ فوت ہوئی ہے اللہ انہیں صبر و اجر دے، جہاں جو غم ہے ہم ہے پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور دستگیری فرمائے. مجھ عاجز اور فقیر اور میرے عاجز اور فقیر بیٹے محمد انور شاہ کو بھی اللہ تعالیٰ کمال صحت شفا تندرستی و سلامتی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ